أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا نے متعال کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، ان کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا. خدا کا شکر ہے، اس نے ہمارے درمیان ماہ مبارک رمضان کی نعمت ارسال فرمائی. ایک بار پھر زندگی میں اس ماہ مبارک میں داخل ہونے کا شرف بخشا ہے. یہ مجلس دو مناسبتوں سے منعقد کی جا رہی ہے، ایک تو یہ ایثار ثواب کی مجلس ہے ایک خاندان کے مرحومین کے لیے، اور دوسرا استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے. ان دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جہاں کہیں بھی ہوں، ایک بار پھر اولاد نبی کے اوپر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرجہ. خدا متعال نے پورا نظام جو خلق فرمایا ہے، اس کا ظاہر ہے کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، اور خدا متعال نے دین میں جو کچھ ارسال فرمایا ہے، جو کچھ تعلیمات ہمیں بھیجی ہیں، وہ سب کا سب اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے. ایک انسان جو عقل مند انسان ہوتا ہے، اگر وہ کوئی سسٹم ڈیولپ کرتا ہے تو اس سسٹم کے ہر پیس کو اس طرح سے بناتا ہے کہ آبجیکٹیو پورا ہو، ہدف پورا ہو. تو مثال کے طور پر اگر آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک خاص ہدف کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز اسی ہدف کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہے. الحمدللہ آپ یہاں پر ایک مقصد کے ساتھ تشریف فرمائیں، تو یہاں جو بھی نظم ضبط سنبھالنے والے ہیں، نظم ضبط سنبھالنے والے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہر چیز اس ہدف میں کام آئے اور اس سے انحراف نہ ہو. تو ہم لوگ جو ناقص ہیں، عقل کے اعتبار سے کامل نہیں ہیں، وہ بھی جب کوئی نظام بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہر طریقے سے ہدف تک پہنچیں. وہ خدا نے متعال جو حکیم ہے، سب سے زیادہ حکمت اس کی ہے، سب سے زیادہ تدبیر اس کی اچھی ہے، اس نے اگر یہ کائنات بنائی ہے تو دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی لگیں گی جن کا اس ہدف سے کوئی تعلق نظر نہیں آئے گا، بلکہ رکاوٹ لگیں گی. مثلا یہ جو ظلم ہے، بربریت ہے، ناانصافی ہے، یہ کئی اعتبار سے رکاوٹ لگتی ہیں ساری چیزیں. لیکن اگر خداوند متعال کے مجموعے نظام کو دیکھیں، پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے سب کا سب ہدف کو پورا کرنے کے لیے. کسی نے اس ہدف کو قبول کر لیا، وہ ایک راستے پہ چل نکلا. کسی نے نہیں قبول کیا اس ہدف کو، وہ اپنی مرضی سے کسی اور غلط راستے پہ چلا ہے، لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جس نے ہدف کو قبول کر لیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر آج کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید، ہمارا خیال ہے کہ شاید 70-80% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بہت کم ہیں جو ناانصافی سے بچ پائے ہوں، ظلم سے بچ پائے ہوں. اور امام کی تشریف آوری سے کہ پہلے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی تقریباً ایسے ہی بیان کرتے ہیں، یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا، نہ کہ ظالموں سے بھری ہوگی بلکہ ظلم سے بھری بھی ہوگی، یعنی مظلوم زیادہ ہوں گے. بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے. تو آج کی دنیا میں مظلوم بہت زیادہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مظلوم بہت زیادہ ہیں، ظالموں کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو کیا یہ ظالم مظلوموں کو ہدف تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ آپ اور میں ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں روک سکتے ہیں. بھائی میڈیا ہے یہ بچوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہے. پتہ نہیں کتنی چیزیں غلط اس کے اندر آتی ہیں. انسان جس کا حلال کمانا چاہے، جگہ جگہ اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہیں. تو یہ جو ظلم کا پورا نظام بنا ہوا ہے جس میں زیادہ تر انسان مظلوم بنے ہوئے ہیں، تو ایک دفعہ انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ سب کے سب رکاوٹ بن رہے ہیں اور مظلوم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. فرماتا ہے کہ کسی صورت میں ظالم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اذا تدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ. تو فرض فرمائیے ظالم بہت طاقتور ہیں، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، جیسا کہ آپ کے اس ہدف کو دیکھتے ہوئے، مقصد کو دیکھتے ہوئے، جن میں ان لوگوں کو واپس لانا ہے، جن کے ان کے بارے میں خبر حاصل کرنا ہے جن کو بدقسمتی سے لاپتہ کہا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا. کیا یہ ظلم آپ کو اور ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہدف تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں. اذا تدی تم، اگر تم ہدایت پا جاؤ، یہ کبھی نہیں روک سکتے. بلکہ شاید جو لوگ اس ظلم سے گزر رہے ہوں ان کے ہدف تک پہنچنے کا امکان بہت زیادہ ہو گیا ہو. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ خدا نے متعال کا عجیب نظام ہے، کوئی چیز نہیں روک سکتی. اب اس نظام کے اندر خدا متعال نے ایک خاص موقع فراہم کیا ہے جس کو ماہ رمضان تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ خدا متعال کا لطف و کرم ہے جو نبی اولاد نبی کے صدقے میں پوری کائنات کو ملا ہوا ہے اور آپ اور ہم اس کی معرفت کو کسی حد تک حاصل کر پائیں. آج شب اول ماہ رمضان ہے، بہت ساری دعائیں آج کی شب کے لیے ہیں، بہت سارے اعمال آپ کی آج کی شب کے لیے ہیں. اگر آپ ان دعاؤں اور ان اعمال کو کبھی بھی موقع ملے تھوڑا سا بھی دیکھیں تو اس میں چند نکات آپ کو بہت واضح نظر آئیں گے. میں ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر ان دعاؤں پہ توجہ فرمائیں تو آپ اور میں فوراً سمجھ جائیں گے کہ کوئی بہت بڑا موقع ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. مہینے اور بھی مہینے ہیں ہمارے پاس، معظم مہینے جن کو ماہ حرام تعبیر کیا جاتا ہے، محترم مہینے. لیکن اس مہینے کی بات ہی کچھ اور ہے. اگر اس کے شب اول کی دعاؤں کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو اور ہمیں فوراً احساس ہوگا نہیں، موقع غیر معمولی موقع ہے. اور اگر کہیں وہ خطبہ شعبانیہ آپ کی نظر سے گزر جائے جو اللہ کے نبی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا، تو اس کے اندر کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ سال کا کوئی ایسا موقع ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور آج کی شب کیوں اہم ہے؟ بقول کسی کے کہ اگر آج کی شب آپ نے خدا سے ڈھنگ سے مانگ لیا تو شاید شب قدر تو آپ کی آج کی شب ہی تضمین ہو جائے، آج کی شب ہی گارنٹیڈ ہو جائے کہ ان کی شب قدر اچھی ہوگی. استقبال کسے کہتے ہیں ہم؟ آپ جانتے ہیں آج کی شب کی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جو ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد. اس کو کہا جاتا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان. استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ کر کسی چیز کو قبول کر لینا. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو ہم استقبال نہیں کہتے. استقبال کسے کہتے ہیں؟ استقبال کہتے ہیں کوئی آیا ہے اور ہم بڑھ کر گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے. یہ دعائیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ تم منتظر مت رہو کہ ماہ رمضان آئے، تم استقبال کے لیے جاؤ، تم استقبال کے لیے بڑھو. ہم کیسے استقبال کریں ماہ مبارک رمضان کا؟ ہم سب جانتے ہیں وقت کی ایک ماہیت ہوتی ہے، وقت کی ایک نیچر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. اگر آج خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کوما میں چلا جائے، بے ہوش ہو جائے، وقت تو نہیں ٹھہرے گا. کل مثال کے طور پر 28 شعبان، آج 29 شعبان، کل ماہ مبارک رمضان، وقت گزرتا رہے گا. تو وقت وہ طبیعت ہے جو گزرتی رہتی ہے، تو میں استقبال کیسے کروں؟ تو ہم سے استقبال کے لیے کہا گیا مثال کے طور پر ان دعاؤں کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ اشارہ ہوا، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کے لیے ہدف معین کر لیں. میں بغیر مزید آپ کا وقت لیے فوراً اس بات کی طرف آؤں گا، کرنے کا کام کیا ہے؟ ایسا نہ ہو ہم بہت ساری نظریاتی باتیں کرتے رہیں اور وہ جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف کم توجہ ہو. تو میں وقت مزید لگائے بغیر اس نقطے کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہر حادثے کی طرح، ہر واقعے کی طرح جس کے سامنے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے سامنے بھی لوگ مختلف رہیں گے. آپ جیسے یہاں پہ تشریف فرما ہیں ایک ہدف کے لیے، ایک مقصد کے لیے، سب ایک طرح نہیں دیکھ رہے ہوں گے. 20 کروڑ عوام ہے، 20 کروڑ عوام میں کچھ لوگ اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، کچھ لوگ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا لینا دینا. تو ہر دیکھنے والا اپنے پرسپیکٹو میں اس معاملے کو دیکھے گا. اب اس میں خودغرضیاں بھی آ سکتی ہیں، اس میں خلوص بھی ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ماہ مبارک رمضان بھی ایسا ہی ہے. جب یہ ماہ مبارک رمضان داخل ہونے لگے گا تو بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو کوئی خبر نہیں ہوگی. انہیں پتہ ہوگا کہ ایک مہینہ ہے جس کے اندر کچھ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، کچھ لوگ بھوکے رہیں گے، کچھ لوگ پیاسے رہیں گے، اس سے بڑھ کر انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا. آئے گا ماہ مبارک اور مولا کے ایک فرمان کے مطابق ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کچھ کریں گے بھی تو کیا کریں گے؟ یہ کچھ دن بھوکے رہیں گے، کچھ دن پیاسے رہیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. بھوک اور پیاس سے زیادہ ان کے نصیب میں کچھ نہیں آنے والا ہے. میں نے سخت مثال پہلے دے دی، بری مثال پہلے دے دی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک سال کی انرجی جمع کریں گے، کم از کم ایک سال کی انرجی. یعنی وہ اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو پچھلے سال میں ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں، اور اگلے سال کے لیے ان کے لیے گارنٹی مل جائے، ایشورنس مل جائے کہ اگلا سال صحیح گزرنے والا ہے. اگر آپ اور میں اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ سب سے اہم میرا خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ کے اور میرے ذہن کے اندر اس بات کا کلیئر ہونا ہے کہ آپ کو ماہ مبارک رمضان سے چاہیے کیا ہے، کیا لینا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ایک اصطلاح میرے ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے اور وہ ہے ثواب کے کیلکولیٹرز. کچھ لوگ ماہ مبارک رمضان میں گویا ثواب کا کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کروں گا اتنا ثواب ہوگا، یہ کروں گا اتنا ثواب ہوگا، ثواب بنا رہے ہوتے ہیں کیلکولیٹر لے کے. ماہ مبارک رمضان اس کام کے لیے نہیں ہے صرف، یہ بھی ہے. ایک ایک عمل تسبیح ہے اللہ کے نبی کی، اس عظیم الشان روایت کے مطابق سونا بھی تسبیح ہے خداوند متعال کی طرف سے اس نہیں ہے. لیکن ہمیں ماہ مبارک رمضان سے کیا صرف ثوابوں کا ڈھیر بنانا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے کیا؟ یقیناً اس کے پیچھے کچھ ہوگا. अब इस बात को हासिल करने के लिए कि भाई इसके पीछे क्या हो सकता है, तो हम इसको एक और तरीके से अर्ज करने की कोशिश करते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है, शायद मिसाल इतनी अच्छी ना हो लेकिन अभी इस वक्त जहन में इस तरह से आ रही है, वो ये कि भाई ये जो मैं और आप हैं इंसान होने के नाते हमारा और सवाब का ताल्लुक क्या है, क्या हम और सवाब ऐसे ही हैं, माजर चाहता हूँ, जैसे एक ट्रक और उसके ऊपर सामान लदा हुआ हो, मसलन एक ट्रक है उसके ऊपर आपने सामान लादना, मसलन फर्ज कर लेते हैं इस ट्रक की कैपेसिटी 1 टन है, 1000 किलोग्राम इसके ऊपर सामान आ सकता है। अच्छा, इस ट्रक के ऊपर सामान की कैफियत महंगा है, सस्ता है, कीमती है, किसी के काम आएगा या नहीं आएगा, इससे ट्रक पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इस ट्रक की कैपेसिटी 1 टन है, 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम भूसे का, भैंसों का चारा रखो इसके ऊपर, या आप इसके ऊपर सोना रखें, या 1000 किलोग्राम रोटियों का ढेर रखें, इस ट्रक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी आपने यहां से लादा 50 किलोमीटर लेकर गए, वहां पे आपने डीलोड किया, इस ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि 1000 किलोग्राम सोना था, 1000 किलोग्राम लकड़ी थी, 1000 किलोग्राम लोहा था, 1000 किलोग्राम क्या चीज थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया हम और सवाब ऐसे हैं? माह मुबारक है रमजान, अच्छा गुजर गया, मैंने सवाब का बोझ हासिल कर लिया, बड़ा मैंने एक जखीरा ले लिया, माह रमजान खत्म हो गया, वो जखीरा मैंने डीलोड किया और मैं माह शव्वाल में दाखिल हो गया, क्या हम ऐसे हैं? नहीं। एक एक अमल जो मैं और आप अंजाम देंगे, जो सवाब का सबब बनेगा, वो सिर्फ लोड नहीं बढ़ाएगा हमारे ऊपर, बोझ नहीं, वो हमें तब्दील कर रहा होगा, हमारी इंसानियत तब्दील हो रही होगी। यानी मिसाल के तौर पर कोई एक आदमी कहे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने शब कदर के जो अमाल किए वो सही हुए नहीं हुए, कबूल हुए या नहीं हुए। आज शब अव्वल माह रमजान है, अगली ऐसी 30 शबे में और आप सही गुजार दें, 31 शब गुजर जाएं और हमें ये पता कैसे चले कि अच्छी गुजरी या नहीं गुजरी, तो मैं कहूंगा कि भाई क्या हम वो ट्रक हैं जिसके ऊपर सामान लदा हुआ है, तो फिर हमें शायद कुछ पता ना चले कि क्या हुआ, क्योंकि ट्रक के ऊपर कोई असर नहीं होता कि 1 किलो उसके ऊपर 1000 किलो सोना हो या चांदी हो या क्या चीज हो, लेकिन हम ऐसे नहीं है। अगर आज की शब आपने अच्छी गुजारी, अगले दिन आपको समझ में आएगा अच्छा काम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छा वक्त गुजरा है। अगर आपने 1 महीना माह मुबारक रमजान का अच्छा गुजार लिया, तो ये इस हदफ से नहीं होगा कि आपने सिर्फ सवाब का एक जखीरा बनाना है, वो तो यकीनन बन जाएगा। आपका हदफ क्या होगा, आपका मकसद क्या होगा? बेहतर इंसान बन जाऊं मैं, इंसान होने के नाते बेहतर इंसान बन जाऊं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 माह मुबारक रमजान अच्छा गुजार लिया, तो शव्वाल के महीने में मुझे क्या मिलना चाहिए? खुद ब खुद मेरी बंदगी में मजा बढ़ जाना चाहिए, बंदगी के लिए मेरी तलब बढ़ जाना चाहिए। इन दुआ में से एक फिक्रा है दुआ में, और उसमें कहा है, ए खुदाया इस माह मुबारक रमजान में इबादत के लिए मेरी लज्जत में इजाफा फरमा दे। एक दफा होता है मैं और आप एक इबादत कर रहे होते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कबूल करता हूँ, बाज़ों का दुआ कुमैल पढ़ रहे होते हैं, आगे से पढ़ रहे होते हैं और पीछे से जरा सा खिसका खिसका के देखते रहते हैं कितने सफे रह गए। ये होता है मेरे साथ, होता है कभी कभी, हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मुझे इस इबादत में बहुत लज्जत नहीं आ रही। क्यों? अगर मुझे बहुत मजा आ रहा होता इस इबादत के अंदर, तो मैं तो ये इंतजार करता कि खत्म ना हो जाए। मैं ये क्यों इंतजार कर रहा हूं कि ये खत्म कब होगी? अच्छा, अगर मेरे 30 शबे माह मुबारक रमजान की अच्छी गुजर गई, तो क्या होने वाला है? मुझे इबादतों में लुत्फ आएगा, ऐसा लुत्फ आएगा कि मैं रिप्लेस नहीं करूंगा उसे। और ये वो मजा है जिसको जिसको दुआओं ने बहुत ज्यादा बयान किया है कि खुदाया हमें इबादतों के अंदर नशात कहते हैं एक ताजगी वो नसीब कर दे। तो आपने मिसाल के तौर पर मैंने आज रात जाकर कुछ इबादत करनी है, आपने यहां पर कुछ इबादत आमाल अंजाम देने हैं, अगले दिन मैं सोचता हूं मेरे रोजा कैसा गुजरेगा, आप फौरन देखिएगा कि आपको इबादतों में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाद औकात आपने शायद ये नोट किया हो, मैं माजर के साथ ये थोड़ा सा मिसाल को बढ़ा रहा हूँ आपकी खिदमत में, बाद औकात शायद आपने नोट किया हो, कभी ऐसा होता है हम लोग चार रकत नमाज पढ़ रहे होते हैं मसलन जोहर की, आसर की या ईशा की, एक दो रकत सही चलती है बाकी बहुत भारी हो जाती है, एक दो रकत सही चल रही होती है बाकी अचानक लगता है कि अब मामला बहुत सख्त हो गया है, अब दो रकत तवज्जो से पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों ऐसा होता है? खुदा तो वही खुदा है जो पहली दो रकत में था, बल्कि दो रकत अच्छी पढ़ने के बाद तो मेरी तीसरी और चौथी रकत को और अच्छा होना चाहिए था, तो ये क्यों ऐसा हो गया? इसका मतलब है मैंने कोई कोताही कर दी है। अगर आज की शब अच्छी गुजार ली, आने वाले माह मुबारक रमजान की शबों को अच्छा गुजारा, तो मेरे और आपके अंदर क्या तब्दीली आने वाली है? दो तब्दीलियां आने वाली हैं। हमारा इबादत के लिए शौक बढ़ने वाला है, अच्छे कामों के लिए तलब हमारे अंदर बढ़ने वाली है। एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी अजीब रिवायत है, रिवायत ने कहा कि बाज़ औक़ात कोई इंसान सदका देने लगता है, हजार शैतान उसके हाथ से लिपट जाते हैं कि सदका ना दे, शैतान उसके हाथ से लिपट जाते हैं कि सदका ना दे। जिस दिन आप और मैं देखे ना कि हमारे लिए अच्छा काम करना आसान होता जा रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं, हमारी बातें कबूल हो रही हैं। और जिस दिन आप ये देखें मैं और आप ये एहसास करेंगे नहीं हमारे लिए अच्छा काम अंजाम देना मुश्किल होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हम कोई कोताही कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं। जिस दिन आप और मैं ये एहसास करें कि हम गुनाह करें, अंदर से निदामत का एहसास शदीद है, तकलीफ हो रही है कि क्यों ये गलत काम किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी रास्ते पर हैं, अभी रास्ते पर है। और खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला अगर कभी ऐसा हो कि एक गलत काम किया और हमारा दिमाग उस गलत काम के लिए तावीलें बनाना शुरू कर दे कि ये जो मैंने किया वो सही किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम रास्ते से भाग रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अब आप माह मुबारक रमजान में इस क्वालिटी को हासिल करना चाहते हैं कि आपकी इबादतों में मजा बढ़ जाए, आपको अच्छा काम करने के लिए और आसानियां मिल जाए, खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला गलत काम अंजाम पाए, आपका दिल घबराए, आप खुदा के सामने तौबा की तरफ जाएं, इसको कैसे अंजाम दें? माह मुबारक रमजान में ऑब्जेक्टिव बनाएं, टारगेट बनाएं, इस काम को कैसे अंजाम दें? एक दो पॉइंट अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अब जैसा मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इन बातों को इस तरह से अर्ज कर सकूं, इतने उलमा और पीछे तशरीफ फरमाए जिनका मैं वक्त ले रहा हूं, मुझे इस बात का बहुत एहसास होता है, लेकिन चूंकि अब बारी है तो फिर हम जाहिर है वो अपने मौके पे बारी इरशाद फरमाते हैं, तो मैं इस वजह से इनका वक्त ले रहा हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम सबको मालूम है कितनी रिवायतें हमारे पास हैं कि अगर नमाज सही हो गई बाकी सारी इबादतें सही हो जाएंगी। तो माह मुबारक रमजान में करने के कामों में से एक काम यह है अपनी नमाजों को बेहतर से बेहतर कर लें, ऑब्जेक्टिव बनाएं। आज शबे अव्वल है, मैं देखने की कोशिश करूं मुझे 30 दिन मेहनत करके अपनी नमाज में क्या बेहतरी लानी है। अब मुमकिन है आप में से कोई ये कहे कि भाई नमाज तो वही नमाज है, ना मुस्तहबात बढ़ेंगे ना इसमें मकरूहात कम होंगे, यानी जो लिखा हुआ है वही लिखी रहेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? छोटे छोटे पॉइंट्स को देखिए। पिछली दफा जब हम यहाँ हाजिर हुए थे तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था, शायद कहा था कि हर जिक्र रुकू हर जिक्र सजदा में कम से कम एक मरतबा दुरूद जरूर पढ़े। पॉइंट बना लें अपने लिए, इस माह मुबारक रमजान में कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ेंगे चाहे मुस्तहब चाहे वाजिब जिसके जिक्र रुकू जिक्र सजदा में दुरूद ना पढ़ाओ। 30 दिन मेहनत करें इसके ऊपर, हर जिक्र रुकू हर जिक्र सजदा के साथ एक दुरूद कम अज कम पढ़ेंगे। अच्छाई में असर आएगा या नहीं आएगा? बहुत असर आएगा। और उस जिक्र को दुरूद को जरा तवज्जो के साथ पढ़ना है। अच्छा, अब हमारे साथ ऐसा होता है, मैं फिर जुर्म का इतराफ करता हूँ, मेरे साथ होता है बाज़ औक़ात, मसलन मैंने 4 रकत नमाज पढ़नी है, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद मुझे अचानक एहसास होता है कि नहीं नमाज सही नहीं पढ़ी है, अच्छी नहीं पढ़ी। अब बाज़ औक़ात तो क्या होता है कि आप पूरी नमाज पढ़ लेते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद ख्याल आता है अच्छा ख़त्म हो गई नमाज, ये क्या किया, ये कैसी नमाज पढ़ी। पहले सोचते हैं अगर बीच में याद आ जाए कि नमाज सही नहीं पढ़ी तो क्या करना चाहिए। माह मुबारक रमजान है, आपने 30 दिन इसके ऊपर मेहनत करनी है। मैं छोटे छोटे पॉइंट इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस में आ सकें। बाद अवकात हम लोग बहुत बड़े बड़े पॉइंट कहते हैं, उनमें प्रैक्टिस नहीं होती, अमल नहीं होता। तो मिसाल के तौर पर अमल की खातिर एक पॉइंट अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो रकत नमाज पढ़ ली मैंने, मसलन दूसरी रकत के सजदे में दूसरे सजदे में था, अचानक मुझे समझ में आया कि नमाज अच्छी नहीं थी, अच्छी नमाज नहीं पढ़ी। तो मैं अपने जहन में एक तरकीब सोच रहा हूँ, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर ये दूसरी रकत का दूसरा सजदा है तो इसका मतलब है अब तक मुझे 6 अच्छे दुरूद पढ़ लेने चाहिए थे। एक रुकू पहली रकत के पहले रुकू में, पहली रकत के पहले सजदे में, पहली रकत के दूसरे सजदे में, फिर दूसरी रकत के रुकू में, फिर दूसरी रकत के पहले सजदे में, फिर दूसरी रकत के दूसरे सजदे में 6 दुरूद अब तक अच्छे पढ़ लेने थे। मैं दूसरे सजदे में था, अचानक मुझे याद आया कि मैंने नमाजें अच्छी नहीं पढ़ी, ये 2 रकत अच्छी नहीं पढ़ी। कम से कम काम क्या करें, 5 दफ़ा उसी सजदे में पढ़ रहे 5 दफ़ा अच्छा सा दुरूद पढ़ें। मना है क्या सजदे में दुरूद पढ़ना? नहीं, एक से ज्यादा पढ़ सकते हैं, 100 भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पढ़ सकते हैं। हाँ, याद रहे कि नमाज में है, नमाज में जिक्र के उन्वान से पढ़ रहे हैं, दुआ के उन्वान से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं इसी तरीके से दूसरे सजदे में था, दूसरी रकत के मुझे समझ में आया कि मैंने जिक्र रुकू जिक्र सुजूद तवज्जो से नहीं पढ़े, तो मैं क्या करूं, तीसरी रकत में जब रुकू में जाऊं जिक्र रुकू 3 दफा पढ़ूं, एक की जगह 3 मरतबा, क्यों कंपनसेट करूं उन 2 का भी जिनको मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, उनकी जगह भी पढ़ूं, इस दफा कोशिश करूं तवज्जो से पढ़ूं। तो जिक्र सजदा जो मसलन सुभान रब्बी अलआला व बिहम्दही 1 दफा कहता था, 3 मरतबा कहूं ताकि थोड़ा सा जुबरान हो जाए उसका जो मैंने खराब किया है। अच्छा, अगर पूरी नमाज पढ़ने के बाद याद आया कि भाई ये नमाज अच्छी नहीं हुई है, नमाज अच्छी नहीं हुई है, 1 रास्ता तो ये कि दोबारा पढ़ लें, 1 रास्ता ये कि दोबारा पढ़ लें। अच्छा, फर्ज करें आप कह रहे हैं नहीं मेरा इतना हौसला नहीं कि मैं दोबारा पढ़ूं, फिर मैं मशवरे के तौर पर अर्ज करूंगा, और ये सब तरकीबें हैं, वो क्या है, वो ये है कि भाई आपको 12 मरतबा 4 रकत की नमाज में 12 मरतबा दुरूद अच्छी तरह पढ़ना था, आपको एहसास हो रहा है नमाज अच्छी नहीं पढ़ी, 10-12 मरतबा दुरूद पढ़ लो, तवज्जो से पढ़ लो, और जब ये दुरूद पढ़ें तो खुदा से अहद करें कि खुदा नबी और उनकी आल पर दुरूद पढ़ रहे हैं इस खातिर के अगली नमाज हमारी अच्छी कर दे, हमारी नमाज अच्छी कर दे। अगर सारे आमाल का दारो मदार नमाज के ऊपर है तो नमाज के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो आप माह मुबारक रमजान के अंदर टारगेट ये बना लें कि मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी है। ये मैंने एक बात अर्ज की, 2 बातें और अर्ज करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह तेजी से अर्ज करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। قرآن کریم ہم سب کو معلوم ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی بہار کا مہینہ. یہ بہار کس کے لیے آتی ہے؟ آپ نے اور ہم نے پودے رکھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر جیسا کہ یہ مہینہ، یہ جو سیزن ہے اس وقت بہار کا موسم ہے، تو نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں، پھل پھول نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کن پودوں میں ہوتے ہیں؟ ان پودوں میں ہوتے ہیں جو بہار کے لیے تیار ہو چکے ہوں. اگر بہار کے لیے صحیح تیاری نہیں کی ہو تو وہ پودے صحیح نہیں کھلتے. ہمارے اور آپ کے دل بھی ایسے ہی ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے ذریعے سے اتنا ہی تر و تازہ ہو سکتے ہیں جتنا اس وقت درختوں کے اوپر بہار آئی اور یہ تر و تازہ ہو گئے. لیکن یہ کون سے ہوں گے؟ جن کو تھوڑا صاف ستھرا کر لیا گیا ہو، جن کو تھوڑا سا خیال سے دیکھ لیا گیا ہو. شب اول ماہ مبارک رمضان ہے، ہم خدا سے کچھ عہد کر سکتے ہیں. خدا ہے تو نے اس ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو بہار کا مہینہ قرار دیا ہے قرآن کریم کے لیے. ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں گے تو قرآن کو ہمارے دلوں کے اوپر ہماری حد میں نازل فرما دے. یہ نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل ہی کہیں ایک میسج پڑھ رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر، بہت اچھا میسج تھا. اس میں ایک عارف کے حوالے سے ایک میسج آیا ہوا تھا، اس میں بہت اچھا ہے. انہوں نے ایک پوائنٹ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ صبح کو مثلا قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، کوئی ایک آیت لے لیجئے جس کا آپ کے دل کے اوپر اثر ہوا ہو. دن بھر کوشش کریں اس آیت کو دہراتے رہیں. عجیب پوائنٹ ہے یہ. دن بھر کوشش کریں اس آیت کو دہراتے رہیں. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا ایک جملہ آپ کی خدمت میں، انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ مثال شاید اچھی مثال نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے بچوں کو، بچیوں کو جن کو کنٹرول نہیں ہوتا، ماں باپ خیال نہیں کرتے، یہ کوئی ایڈ دہراتے رہتے ہیں ایسے ہی بے تکے. ٹی وی کے اوپر کوئی ایڈ دیکھ لیتے ہیں، بس وہ پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ، جن کو جو فیملیز گانے سنتے ہیں، وہ ایک بچہ ہوتا ہے کوئی ایک گانا بول رہا ہوتا ہے ہر وقت. یہ ہم قرآن کریم کے ساتھ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ صبح کو قرآن کریم پڑھیں، ایک آیت کا انتخاب کریں، دن بھر اس آیت کو دہراتے رہیں، دن بھر اس آیت کو دہ. ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، ہم لوگ الحمدللہ میوزک نہیں سنتے، گانوں کی طرف نہیں جاتے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی ایک نوحہ سن لیتے ہیں، وہ نوحہ ذہن میں رہ جاتا ہے، وہ نوحہ بار بار پڑھتے ہیں. پھر ہم ایسا تو ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک موضوع اچانک مجھے یاد آ گیا، تھوڑا سا میں اس کو بھی عرض کر دوں. میرا خیال میں اچھا مفید پوائنٹ ہے، اگرچہ میں موضوع سے باہر نکل رہا ہوں، لیکن میں اس فرصت سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد اب ظاہر ہے ہم بھی برسوں سے زیارت پڑھ رہے ہیں نا، ہر نماز کے بعد کہیں نہ کہیں زیارت پڑھتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں ان زیارتوں کو کیا کروں کہ ان میں جان پڑ جائے. ہر روز کھڑے ہو کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے بہت توجہ ہوتی ہے، کبھی توجہ کم ہوتی ہے، تو میں سوچتا تھا کیا کروں کہ توجہ بڑھ جائے، خاص کر ان معصومین کے لیے جن کی طرف زیارتیں کم کرتے ہیں ہم لوگ. تو ایک ترکیب میں ذہن میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ کبھی میں زیارت پڑھنے لگتا ہوں تو اس معصوم کے حوالے سے اگر کوئی نوحہ ہوتا ہے تو اکیلے کھڑے ہو کے وہ نوحہ پڑھ لیتا ہوں. اتنا عجیب اس میں مزہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ مثلا کھڑے ہیں، آپ سید الشہداء کی زیارت کر چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں مولا ابو الفضل کو ایک سلام کریں، تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک نوحہ پڑھیں مولا ابو الفضل کے لیے، دو شعر پڑھیں. الٹ دیتا پچھاڑتا امیر لشکر ہے اسے، دو شعر پڑھیں صرف. آپ کا دل جڑے ان امام سے، اس عظیم الشان ہستی سے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. مولا سید سجاد کی طرف آپ نے کبھی رخ کیا زیارت پڑھنے کے لیے؟ کوئی شعر پڑھیں امام کی شان میں، کوئی ایک شعر پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے رو لیں، آپ کا میرا دل اٹیچ ہو جائے گا ان سے، شاید پھر سارے دن آپ اسی شعر کو دہراتے رہیں اور آپ سمجھ لیں وہ دن پورا دن مجلس چل رہی ہے آپ کی. ان عارف نے کیا کہا، آپ صبح کو قرآن کریم پڑھیں، کوئی ایک آیت کا انتخاب کر لیں، سارے دن کوشش کریں اس آیت کو بار بار دہرائیں اپنے ذہن کے اندر. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی آیت انسان کے دل کو جا کے لگ جاتی ہے، مثلا میں اس کو بہت زیادہ دہراتا ہوں اور ظاہر ہے کہ پھر لوگ تھک بھی جاتے ہوں گے اس سے، کہ مثلا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے اور حضرت یوسف نے ان کے بھائی کو رکھ لیا تھا، تو وہ جب آئے اپنے والد کو بتایا کہ بھائی آپ کے بیٹے کو رکھ لیا ہے، وہ دوبارہ آئے گندم لینے کے لیے، تو خطاب کیا، یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الزور و جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. اے عزیز، اے مالک، مسنا و اہلنا الزور، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سختیوں کا سامنا ہے، وجینا ببضاعت مزجاہ، اور جو کچھ ہم قیمت لے کر آئیں یہ بہت کم ہے، فاوف لنا الکیل، تو گندم ہمیں پورا پورا دے دے، وتصدق علینا، اور قیمت ہمیں معاف کر دے. کیا یہ جملہ خدا سے نہیں کہا جا سکتا؟ آپ جو کسی مشکل کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا یہ آیت نہیں ہے جو آپ کے دل کی پکار ہے؟ یا ایھا العزیز، اے اللہ مسنا و اہلنا الزور. چھوٹی چھوٹی آیات کریمہ ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خوبصورت آیات آپ کے دل کو بیان کرنے والی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، خدایا مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے. ان سے میری اور آپ کی زندگی کچھ اور ہو سکتی ہے. مسلسل دہرائیں ہر روز صبح، اگر آپ واقعا ایک پروگرام بنانا چاہتے ہیں 30 دن آپ کے سامنے، ہر دن کے لیے ایک آیت کا انتخاب کر لیں، اس آیت کو دہرائیں، اس آیت کو دہرائیں بار بار، آپ کے اور میرے دل میں باہر کسی کیفیت آنی چاہیے قرآن کریم کے لیے. البتہ ظاہر ہے کہ میں اس کا اچھا طالب علم نہیں ہوں، اور اچھے استاد یہاں تشریف فرمائیں قرآن کریم کے حوالے سے. تیسری بات، یہ بہت اہم ہے، دعاؤں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اگر ماہ مبارک رمضان میرے لیے اچھا گزرا اور میرا ماہ مبارک رمضان خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا، تو تیسرا اثر کیا پڑ سکتا ہے؟ دوسرا اثر شاید تھوڑا سا اور عرض کر دوں، دوسرے اثر میں یہ ہوگا قرآن ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. قرآن کے اندر لیئرز ہیں، آفٹر لیئرز، ایک تہ، دوسری تہ، تیسری تہ، آپ کو قرآن کریم کے نئے معانی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسرا اثر کیا ہوگا، اگر ماہ مبارک رمضان اچھا گزرا اور آپ نے مجھے محنت کرنی ہے اس کے اوپر، خود بخود ہمارے اخلاق میں بہتری آئے گی، خود بخود ہمارے تحمل میں بہتری آئے گی، ہمارے صبر کے اندر بہتری آئے گی. بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں ہم شیطان کا شکار ہو جاتے تھے، اب بچ پائیں گے، اب خدا نے متعال نصرت فرمائے گا. لب لباب، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس کو فیض زیادہ نصیب ہونا ہے جس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، خدا نے متعال کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ اور میں وہ خوش نصیب کیوں نہ بنے. اور بس آخری پوائنٹ اس سلسلے میں اور عرض کروں گا، مجھے کہ دیکھیے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ انشاءاللہ ایک شب قدر آئے گی جب ایک ندا بھی آئے گی. شاید یہی وہ ماہ مبارک رمضان ہو، شاید چند مہینے کے بعد آنے والا ماہ محرم وہی ماہ محرم ہو جس میں وقت کے امام نے تشریف لانا ہو. تو موقع کیوں ضائع کروں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ کیوں ضائع کروں؟ آپ الحمدللہ رب العالمین ایک عزم کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، ایک ارادے کے ساتھ تشریف لائیں، خدا و متعال کے اوپر توکل کرتے ہوئے خدا کے راستے میں چلنے والوں کے لیے خوبی یہ ہے کہ نتیجے ملے یا نہ ملے، ایک نتیجہ ان کو مل گیا اور وہ خدا ہے، خود خدا. پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے، ماہ مبارک کی سعادتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. اگر خدا متعال نے ماہ مبارک صرف اچھوں کے لیے رکھا ہوتا، عرفا کے لیے رکھا ہوتا، فقہا اور علماء کے لیے رکھا ہوتا، تو واللہ ہمیں دعوت نہ دیتا. ہمیں کیوں بلایا؟ اگر ماہ مبارک رمضان صرف پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے، علماء اور عرفاء کے لیے ہے، تو ہمیں کیوں بلایا پھر؟ ہمیں کیوں دعوت دی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعی تم، تم سب کے سب دعوت پہ بلائے گئے ہو. کیوں اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا؟ اس کا مطلب ہے سب کے لیے دروازے کھول دیے گئے. اور وہ کیا خوبصورت فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی پشت پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے استغفار کے ذریعے سے کم کر لو، اور اپنی روح کو گناہ کی آلودگی میں مبتلا ہونے سے طولانی سجدوں کے ذریعے سے نجات دلا دو. استغفار بہت اہم ہے، ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفار، ماہ شعبان میں بھی مستحب ہے، یہاں پر بھی ہے. اور 100 دفعہ درود کچھ ایسا منصوبہ بنا لیں کہ 100 دفعہ درود تو آپ ہر روز پڑھ ہی لیں کسی نہ کسی طرح، انشاءاللہ خدا نے متعال نصرت فرمائے گا. ہمارے برادر مسلم نے بی بی کے مصائب پڑھے آج کی شب میں، سوز سلام انہوں نے بی بی کے مصائب کے حوالے سے پڑھا ہے، یہ بڑی نیک ابتدا ہوئی. ان کے وجود مقدس کے صدقے میں جو پاکیزگیاں خدا متعال نے تقسیم کرنی ہیں، جو برکات نصیب ہوئی ہیں، ان کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. لہذا وہ درود جو مشہور ایک درود ہے، اللہم صلی علی بی بی کے نام آتا ہے، پھر ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے خدایا اتنی تعداد میں بھیج جس کا علم صرف تو تیرے ہی پاس ہے، ہمیں نہیں معلوم. ان کے وجود مقدس سے کس کو کیا کچھ ملنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. یہ جملہ بھی سن لیجئے، کبھی اس کو غور فرما لیجئے گا کہ قیامت میں اس کو سب سے بڑی شفاعت ملے گی جس نے یہاں پر انسانوں کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں دکھائی ہوں گی. تو اگر کسی نے یہاں پر ایک انسان کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، اس ایک بندے کی شفاعت ملے گی، اور اگر کسی نے پوری انسانیت سے ہمدردی دکھائی ہے، اسے پوری انسانیت کے لیے شفاعت مل جائے گی. اب آپ تصور کر لیں کیوں امام حسین کی شفاعت وسیع ہے، کیوں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت وسیع ہے. ہم اور آپ سب اس دنیا کے لیے جو بھی ذخیرہ بنا سکیں، ان میں سب سے وزین سب سے بھاری ذخیرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے. ماحول سڑک کا ماحول ہے، یہاں پہ مصائب پڑھنا بہت سخت ہے، ماحول نہیں بنتا. ہم لوگ امام بارگاہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی لائٹ بند کرتا ہے، یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے لائٹ بند، نہیں کرنی چاہیے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو مصائب کے لیے ماحول نہیں چاہیے، انسان کو مصائب کے لیے اپنے دل میں مصیبت چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ زیارت پڑھنے کھڑے ہوں، دو شعر پڑھیں، مجلس ہو جائے گی آپ. میں کوشش کروں گا دو جملے پڑھوں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں سے، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے جملے آپ کو رلائیں یا نہ رلائیں. آپ کے دل میں جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت ہے، اس کو اپنے ذہن میں لائیے گا. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے، اس کو ذہن میں لا کر بس اس لمحے کو سوچے گا جب سید الشہداء اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے. دنیا کی پاکیزہ ترین محبتیں ماؤں کی محبتیں. دنیا کی پاکیزہ ترین محبتیں معصوم بچوں کی محبتیں ہوتی ہیں. اور اگر ماں بی بی سیدہ کی طرح ہو اور بچہ امام حسین کی طرح ہو. نہیں معلوم وہ لمحہ کون سا لمحہ ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے. خدا نے خواتین کو وہ جذبات دیے جس میں مصائب کے وہ پہلو سمجھ سکتی ہیں جو مرد نہیں سمجھ سکتے. اگر امام حسین اپنی والدہ کے جنازے پر آئے اور امیر المومنین روایت فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے, دست سیدہ سید الشہداء تک پہنچے. نہیں معلوم کون سا ایسا لمحہ تھا. ہمارے پاس روایت میں موجود ہے اگر یتیم بچہ جس کی ماں مر گئی ہو ایک دفعہ جگہ پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے. اب حسین کھڑے اپنی والدہ کے جنازے کے اوپر ہے. امیر المومنین روایت فرماتے ہیں ندا خیبی آئے کہ علی بچے کو جدا کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ جائے گا. میں کہوں گا خدایا یہ تیرا لطف تھا لیکن ایک اور منظر آ گیا. اب کربلا میں حسین زمین پر ہے اور مادر حسین الوداع کرنے آئی ہے. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, خدایا تجھے سید الشہداء کا واسطہ, خدایا تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ. خدایا اگر ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اہل بیت کی پرخلوص محبت آئی ہو اے خدایا ہمیں اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما, اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. اے خدایا ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ہے, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کے نام کے صدقے میں تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ سے مغفرت نصیب فرما. اے خدایا ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا اسی ماہ مبارک رمضان میں امام کی تشریف آوری کی خبر سننے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر جن مظلوموں کی بازیابی کے لیے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, خدایا مولا علی اکبر کا واسطہ, حضرت قاسم کا واسطہ, اے پاک پروردگار ان تمام بے گناہوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ان کے نام لینے والے دنیا کے مختلف محاذوں کے اوپر کفر کے مقابلے میں ظلم کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں, خدایا بالاخص یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے خدایا تو نے ظلم کے مقابلے کی دعوت بھی دی ہے, وعدے بھی کیے ہیں, خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء کا جنہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا, جو ظالم قابل اصلاح نہ ہو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہوں خدایا, ان کی قربانیوں کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اسراء میں شہادت نصیب فرما. امام کی نصرت کرنے والے تمام آوان و انصار کی تعداد میں اضافے کے لیے, مزید توفیقات کے لیے, امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے, اور یہ کہ ہم بھی اس حلقے میں شامل ہوں اور ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار پر پائیں, درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.